نسلم على رسوله الكريم أما بعد. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی اہل ایمان سے یہ بات کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ایسا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں ہی کو نہیں دیا بلکہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ عورتوں کو بھی یہی حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. گویا یہ ایسا اہم حکم ہے کہ مردوں کو الگ سے دیا گیا اور عورتوں کو بھی الگ سے دیا گیا، ورنہ تو قرآن مجید میں اکثر مقام پر یہ اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، لیکن اس میں ایسی تخصیص نہیں کی کہ عورتوں کو الگ سے حکم دیا ہو یا مردوں کو الگ سے حکم دیا گیا، بلکہ اقیم الصلاۃ میں سب داخل ہو گئے. اسی طرح فرمایا کہ آتو الزکاۃ، زکات دو، تو یہ بھی عام حکم ہے، لیکن یہ حکم جو ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کا یہ خاص ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی اسی طرح کا حکم دیا اور عورتوں کو بھی اسی طرح کا حکم دیا. اس زمانے میں حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا اور برا مرض ہے. آدمی اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے گا تو انشاءاللہ شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی، لیکن اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت ہم نہ کر سکے تو یقیناً پھر اس میں مبتلا ہوں گے برائی میں. اس لیے ہمیں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر اس زمانے میں جبکہ بے حیائی عام ہے، فحش باتیں عام ہیں، فحش رسائل عام ہیں، اور اسی طریقے سے میڈیا پر جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی اس بات کا خاص اہتمام نہیں ہے کہ بے حیائی سے کوئی رکاوٹ ہو، بلکہ اس پر کوئی قدغن ہی نہیں. اس لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں مسجد میں بٹھا رکھا ہے، آپ دیکھیے کہ نگاہوں کی فی الحال حفاظت ہو رہی ہے، لیکن ہم جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں گے تو ہمارے لیے گویا پھر وہی ایک میدان ہے. لیکن ہم جتنا بھی بس چھوڑ دیں، جتنی بھی حفاظت کریں انشاءاللہ اس سے بڑی حلاوت ایمانی عطا ہوتی ہے. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی، جس آدمی کی نظر کسی عورت پر پڑے اور پھر وہ اس سے فوراً اپنی نظر ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اسے حلاوت ایمانی عطا فرمائی. اب یہ حلاوت ایمانی کیا ہے؟ ہمارے حضرت والا اس کو فرماتے ہیں کہ حلوہ ایمانی، ایمانی حلوہ عطا فرمائیں، یعنی ایمان کی مٹھاس حاصل ہو جائے گی اسے. یہ بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو ایمان کی مٹھاس مل جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں ذرا مشکل تو ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کا اندازہ لگائیں گے کہ ہمارے سارے اعمال میں نورانیت پیدا ہوگی اس وجہ سے، کیونکہ پھر نماز نماز معلوم ہوگی، پھر روزہ روزہ محسوس ہوگا، اور اسی طریقے سے باقی عبادات میں بھی انشاءاللہ نورانیت آئے گی. اور ایک اور بات یہ ہے کہ آدمی جب اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے. بھائی، ہم میں سے کون آدمی ایسا چاہے گا کہ ہماری بہن کو، بیٹی کو کوئی دیکھے؟ چاہتا کوئی بھی نہیں، لیکن ہم جب یہی کام کریں گے تو اس ہاتھ دو اس ہاتھ دو والا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بہن بیٹی کو دیکھیں گے تو کوئی ہماری بہن بیٹی کو دیکھے گا. اس لیے اگر ہم احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے بھی احتیاط کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں برائی کروں، بدکاری کروں، زنا کروں، تو لوگوں نے بڑا برا مانا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں اس کو، بلکہ اس کو بڑی حکمت کے ساتھ اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ بتاؤ بھائی، جو عمل تم کرنے کا کہہ رہے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا نہیں چاہتا. فرمایا اچھا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا عمل کرے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا میں نہیں چاہتا. آپ نے ایک ایک رشتہ نام بنام فرمایا، کیا تم اس کے لیے چاہتے ہو؟ اس نے سب کا انکار کیا. تو آپ نے آخر میں فرمایا کہ دیکھو، لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا برا عمل نہ کرے، ان کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا برا عمل نہ کرے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعا فرمائی، تو اس کے دل سے جو گندے خیال تھے نکل گئے. لیکن اس سے پتا چلا کہ بہرحال اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کاموں سے رکیں، کیونکہ اس زمانے کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے. جو آدمی اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے دین کی بھی حفاظت نہیں ہوتی. پھر اسے نہ نماز میں مزہ آتا، نماز میں برے برے خیالات آتے رہتے ہیں، اکیلے میں بیٹھا تو بھی خیالات آ رہے ہیں، اپنی صحت بھی تباہ کر رہا ہے، اپنا دین بھی تباہ کر رہا ہے، سب چیز تباہ ہو رہی ہے. اس لیے اس حکم پر خوب اچھی طریقے سے غور کرنا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑی اچھی بات یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اگر کوئی آدمی گائے اٹھا لے، گائے اگر اٹھا لے گا تو بکری بھی اٹھا لے گا کہ نہیں؟ گائے وزنی ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو بڑا گناہ چھوڑ دے گا تو چھوٹا بھی چھوڑ دے گا. تو یہ نگاہوں کی حفاظت اس زمانے میں بہت بڑا گناہ ہے، بڑی مشکل ہے، قدم قدم پر ہمیں سامنا پڑتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بالکل اندھا بن جائے، راستے میں چلے تو ایسا ٹکراتا ہوا چلے، کبھی اپنے بورڈ سے سر ٹکرائے، کبھی کہیں سے، ایسا نہیں کرے. بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر جا رہے ہیں تو ہم سیدھا اپنے اس طرح جائیں کہ ہمیں کسی سے ٹکراؤ بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے بھی رہیں. اور اس کو مثال سے فرمایا کہ دیکھو، اگر ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو تو ٹرین کے دائیں بائیں جو درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کی نظر سے وہ گزرتے رہتے ہیں، کھڑا کرتے دی کے ساتھ گزرتے ہیں. اتنا تو پتا چلتا ہے کوئی درخت گزرا، لیکن یہ نہیں پتا چلتا بھائی اس میں پتے کتنے تھے، اس میں پھل کتنے تھے، اور اس کی ٹہنیاں کیسی تھی، اور یہ کتنا خوبصورت تھا یا نہیں تھا. کیوں بھائی، ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے گزرو راستے سے، لیکن اس طرح سے گزر جاؤ کہ بس یہ پتا چلے کہ کوئی گزرا ہے. لیکن اب یہ نہ دیکھنا شروع کر دو کہ اس کی ڈالی کتنی ہے، پتے کتنے، اور اس کی یہ سب چیزیں، اس سے گریز کرو. اتنا بے شک پتا چلتا رہے کوئی گزر رہا ہے، گزرتا رہے. تو بہرحال اس چیز کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی نظر کی حفاظت کرنا یہ بڑی ضروری چیز ہے. اور ویسے ہی بھائی، ہم جو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ تو آخر تک انشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں اللہ نے چاہا تو، لیکن رمضان روزے میں خاص طور پر جو ہمیں کہا گیا نا روزہ رکھو، تو یہ روزہ صرف یہ نہیں کہ ہم کھانے پینے سے بس رک جائیں. اصل یہ ہے کہ علیکم الصیام، تمہارے پورے وجود پر روزہ رکھنا لازم ہے. اب پورے وجود کے اندر آنکھیں بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ مطلب کیا ہے کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، یعنی آنکھوں سے کسی غیر کو نہ دیکھیں، نہ محرم کو نہ دیکھیں، کانوں سے کسی کی غیبت اور گانے نہ سنیں، زبان کا روزہ ہو کہ زبان سے کوئی چیز چکھے نہیں، کسی کی غیبت نہ کریں، ہر اعتبار سے. ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ برے کاموں کی طرف، گناہ کی طرف مائل نہ ہوں. پیر کا روزہ یہ ہے کہ پیروں سے ہم چل کر گناہ کی طرف مائل نہ ہوں، جائیں نہ. تو ان سب چیزوں کا روزہ ہو تو سمجھا جائے گا کہ روزہ ہے. اپنے پیٹ میں حرام لقمہ جانے سے روکیں. تو یہ بزرگان دین نے فرمایا کہ علیکم الصیام کا یہ مطلب ہے کہ تم روزے رکھو، کیونکہ اللہ لزوم کے لیے آتا ہے. عربی زبان کے اندر لفظ اللہ کسی چیز کے لازم کرنے کے لیے آتا ہے. جب علیکم کہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم روزے رکھو. کہاں؟ اپنے وجود پر، پورے کے پورے. تو اس لیے ہمیں روزے میں اور بھی زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور برے عمل سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ بھائی، برائیاں تو بے انتہا پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ان برائیوں سے بچنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ ہم نیک صحبتوں میں آ جائیں، اچھے لوگوں سے دوستی کریں. دوست ہمارے جب نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. اصل میں کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. ہم جنس اپنے ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے. کبوتر کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کبوتر کو اڑتے ہوئے، کبھی کبوتر کبو کے ساتھ نہیں اڑے گا، چیل کے ساتھ اڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اسی طرح باز جو ہے وہ کبھی چڑیوں کے ساتھ نہیں اڑتا ہے بلکہ باز باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے. تو ہماری پرواز ہم جیسی پرواز چاہیں, اب اگر اچھی پرواز چاہتے ہیں تو یقیناً اچھے نیک اور صحیح دوستوں کا انتخاب ضروری ہے. اچھے دوست ہوں گے تو انشاءاللہ صحبت اچھی ہوگی, اچھے طریقے سے ان سے گفتگو ہو سکے گی. اور پھر یہ کہ بزرگوں نے ایک طریقہ یہ بھی بتلایا کہ دیکھو بھائی دوست ایسے بناؤ کہ اس پر پابندی لگا دو اور اپنے آپ پر بھی لگا دو. پابندی یہ لگا دو کہ دیکھو بھائی تم مجھے گناہ کے کاموں سے روکو گے, میں تمہیں گناہ کے کام سے روکوں گا. تم مجھے نیک کام کا کرنے کا کہو گے, میں تمہیں نیک کام کرنے کا کہوں گا. نماز کا وقت ہوگا تو تم مجھے نماز کے لیے لے جاؤ گے, اور مجھے یاد آیا تو میں تمہیں لے جاؤں گا. مطلب یہ کہ جب اس طرح سے کام شروع ہوگا تو پھر یہ اصل دوستی کام آئے گی. اب دیکھیے اگر آدمی کسی کو ایسی دوستی نہ کرے تو ممکن ہے کئی نمازیں رہ جائیں, کئی گناہ ہو جائیں, لیکن جب ایسی روک ٹوک ہوگی تو آدمی کرنا بھی چاہے گا کہ نہیں بھائی ہمارا تمہارا معاہدہ, دیکھو تم یہ کام نہیں کرو گے. نماز کا وقت ہو گیا بھی, اب تم چھوڑ دو سب, نماز کے لیے میرے ساتھ چلو. اس طرح سے آدمی جب ایک دوسرے پر وہ پابندیاں لگا لیتا ہے تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کو دینی بھائی چارہ بھی کہتے ہیں. یہ دینی بھائی چارہ مطلوب ہے, البتہ یہ کہ اپنی دوستیاں تبدیل کرنی پڑیں گی. یقیناً اب ہمارے بہت سے دوست ایسے ہوں گے جو گناہ کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں, جو برائیوں میں ملوث ہیں خود بھی, جب وہ خود ملوث ہیں تو آپ کو بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں ملوث ہو جائیں. تو اس لیے ہمیں ان دوستوں سے آہستہ آہستہ ملاقاتیں کم کرنی ہوں گی, یا انہیں اپنے جیسا بنانا ہوگا. دو ہی باتیں نا, یا آپ یا ہم کسی کے ہو جائیں یا کسی کو اپنا کر لیں. تو بات یہ ہے کہ ہم تو بھائی برے دوستوں کے ساتھ تو دوستی چھوڑ دو, اس لیے کہ کسی نے بہت اچھی بات کی, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. اسی طرح جب آدمی بروں کی صحبت میں رہے گا تو برا بن جائے گا آہستہ آہستہ, اور نہیں تو کم از کم برائی کی برائی دل سے نکل جائے گی. یہ بھی بری بات ہے, آدمی کے دل میں برائی کی برائی نہ رہے تو پھر کیا ہوگا, پھر برائی کرنا آسان ہو جائے گا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں ٹی وی کی برائی ان کے دل میں ہے ہی نہیں, یہ کوئی بری چیز تھوڑی ہے. آہستہ آہستہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اسے رکھا ہے, اس میں تلاوت آتی سعودی عرب سے, حرم شریف سے ڈائریکٹ تلاوت سنتے ہیں. پھر یہ ہمیشہ سنتے رہتے ہو کیا؟ اس کے بعد پھر پتا چلا کہ کچھ اور بھی دیکھ رہے ہیں. جب ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی آسانی کے ساتھ جب مفت آتا ہے تو برا کیا ہے. تو آدمی رک نہیں پاتا, پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہو ہی نہ, کیونکہ یہ ایسی ضرورت نہیں کہ جس کے بغیر ہم زندگی نہ گزار سکتے ہوں. زندگی گزرتی ہے, ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں نہیں, جانتے بھی نہیں, تو الحمدللہ وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں. تو بات یہ کہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ پر جبر تو کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا. اور ہمت ہے مردہ مدد ہے خدا, اگر آدمی ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. اگر ہم ہمت نہیں کریں گے تو پھر تو ساری عمر اسی طرح گزار دیں گے. کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو آدمی اپنی طرف سے تھوڑا سا اہتمام کرے, کوشش کرے, اور اس کوشش میں اگر کامیاب ہو جائے بہت اچھی بات ہے, نہ ہو کبھی ناکامی بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں, اللہ سے مدد مانگے گی, اللہ مدد فرمائیے میری, میں تو چاہتا ہوں دین پر چلنا لیکن میرے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں, میرا ماحول ہے, وہ مجھے دین کی طرف چلنے نہیں دیتا, آپ میری مدد فرمائیے. اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست بھی کرے, کوشش بھی کرے, تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے تو ہوگا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. کیا شعر ہے پہلا؟ ہاں, نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو. یعنی ہمارے اندر جو ایک چیز ہے نفس ہے, یہ ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ پہلوان بن گیا ہے, طاقتور بہت ہو گیا ہے, یہ ہمیں چت کر دیتا ہے. مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. یعنی اگر ہم نفس کو پورے طور پر چت نہ کر سکیں تب بھی ہم ڈھیلے ڈھالے تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. اتنا موقع تو دو اس کو کہ بھائی اسے بھی کبھی کبھی دباؤ, کبھی اس کو بھی پٹکو نیچے, ہمیشہ وہی تمہیں پٹکتا رہتا ہے, تو کبھی ایسا بھی کرو اس کو بھی پٹکو کہ آج تیری بات نہیں مانیں گے. نفس جو ہے تقاضا کر رہا گناہ کا, لیکن کہہ دو کہ ہم نہیں کریں گے, کچھ بھی کر لے. اس کے لیے پھر طور طریقہ وہ اختیار کرو, کسی نیک مجلس میں چلے جاؤ, صحبت میں چلے جاؤ کسی اچھی, کسی اچھے دوست سے دوستی کر لو، اس کے بعد جا کے بیٹھ جاؤ. لیکن الحمدللہ یہ قربانی آدمی جب دیتا ہے تو پھر اس کے بعد جا کے کچھ بنتا ہے. اب اس زمانے کے مجاہدے یہی ہیں. پہلے زمانے کے مجاہدے اور طرح کے ہوتے تھے، لیکن اس زمانے کے مجاہدے یہی ہیں. تو الحمدللہ میرے سامنے بہت سارے ایسے نوجوان بچے ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنے اوقات کو اسی طریقے سے آہستہ 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 جو ہے کر کے آج اللہ کا شکر ہے کہ میں اعتماد کر سکتا ہوں ان پر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. اور خاص کر دیکھو یہ جو جوانی ہے نا، یہی اللہ پر لٹانے کی ہے. بڑھاپے میں اگر لٹایا تو کیا لٹائیں گے، ہمارے پاس رہ کیا جائے گا بھائی لٹانے. اپنے جذبات کی قربانی، جب انسان کے اندر جذبات بھرپور ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام پر ان جذبات کو قربان کر دینا، یہ بڑی قربانی کی بات. اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ اس جوانی کو ہمارے احکام کے مطابق گزارو تم، ورنہ بڑھاپے میں تو آدمی آ ہی جاتا ہے نیکیوں کی طرف، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، مسجد میں بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہے کسی نہ کسی درجے میں نیک آدمی بن ہی جاتا تھوڑا بہت. لیکن یہ جوانی اللہ کو بڑی محبوب، در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. وقت پیری گرگ زیادہ می شوت پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیے کا بچہ بھی جو ہے وہ بڑا صوفی صاحب بن کے بیٹھ جاتا، کہتا جی میں تو شکاری نہیں کرتا، کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا. اب بات یہ ہے کہ وہ اس کی نظر اٹھتی نہیں، شکار اس سے ہوتا نہیں. اب آدمی یہ کہے کہ میں نہیں کرتا، بڑا نیک ہوں، لیکن نہیں، جس وقت وہ شکار کر سکتا ہے اس وقت جو ہے نہ کرے تو بڑی بات. تو اس وقت جب آپ کی عمر ہے ماشاءاللہ، اور جو یہ عمر ہے اس عمر میں اللہ کے احکام پر اپنی زندگی گزارنا اور جن چیزوں سے روکا گیا ان چیزوں سے رکنا، یہ اصل چیز. یہ اگر ہو جائے گا تو انشاءاللہ کامیابی ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے ہم نے اس جوانی کو ایسے گزار دیا، تو یہ تو ممکن تو ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں ہمیں ہدایت دے دے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے نہ ہو. آدمی کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال کے بعد انسان اپنی عادتیں نہیں چھوڑ پاتا. پھر اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جبل گردت جبلت نہ گردت، یعنی پہاڑ تو ہل جاتا ہے لیکن عادتیں نہیں ہلتی. آدمی میں بری عادتیں جب آ جاتی ہیں تو 40 سال کے بعد عام طور پر ان عادتوں کو ترک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے پہلے اگر آپ چاہیں تو جلدی عادتیں بدل لیتے ہیں. تو اپنی عادتیں اچھی بنانی چاہیے ہمیں، اور اس سے پہلے کہ ہماری عادتیں ایسی پختہ ہو جائیں کہ چھوڑنا مشکل ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو ترک کرنے کی عادت بنائیں اور اپنے اوپر تھوڑا سا مجاہدہ کریں. انشاءاللہ اس مجاہدے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ دعا کو لازم پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ کرتے رہیں کہ یا اللہ، بازار جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، فوراً دعا کر لیں یا اللہ میں باہر جا رہا ہوں، نہ جانے باہر کا کیسا ماحول ملے، آپ اپنے فضل سے میری حفاظت فرمائیے، شیطان کے شر سے فتنوں سے مجھے بچائیے، باہر کے جتنے شر و فتنے ان سے مجھے بچائیے. ایک دعا کر کے آدمی نکل جائے. یہ ضروری نہیں کہ مصلے میں بیٹھے اس کے لیے، بلکہ نکلتے نکلتے دعا کر لو. اللہ تو بڑے کریم ہے، آپ گھر سے نکل رہے ہیں، نکلتے نکلتے دعا کر لیں کہ یا اللہ میں باہر جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا کچھ پیش آنے والا ہے، بس آپ اپنا فضل فرما دیجیے، مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجیے، شر و فتنوں سے بچا لیجیے. دعا پڑھ کے نکل. حدیث میں یہ تو آتا ہی ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلے بسم اللہ توکل تو واتسم تو باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر نکلے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی مضبوط حفاظت چاہتا ہوں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، مگر اللہ آپ کی مدد سے. یعنی میرے ذات میں نہ تو نیکی کرنے کی قوت ہے کہ میں خود سے نیکی کر سکوں، اور نہ ہی گناہوں سے بچنے کی مجھ میں طاقت ہے. میرا معاملہ تو یہ کہ مجھے ذرا سا اشارہ کرے تو فوراً چلا جاؤں، گناہ کی طرف بلائے تو فوراً رغبت کروں، لیکن اللہ آپ روک سکتے ہیں اپنے فضل سے، تو اس لیے آپ مجھے گناہوں سے بچا لیجیے. تو آدمی جب یہ کہتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی پیاری پیاری چیز عطا فرمائی ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جن لوگوں کو وساوس بہت آتے ہوں انہیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا کریں، اور کبھی کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا کریں، لیکن یہ کثرت سے پڑھیں لا حول ولا قوت، اور اس کا مطلب سمجھ کر پڑھیں. لا حول نہ تو گناہوں سے پھرنے کی طاقت اور نہ نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ مگر اللہ تیری مدد سے، اور اللہ کون ہے؟ العلی جو بہت بلند ہے، العظیم جو بہت بڑے، عظیم. تو اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر آپ اس کی تسبیح بھی کریں، پڑھیں، تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں بٹھا دیا ہے تو اس بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کارآمد بنا دے. اور اپنے طور پر تنہائی میں بیٹھ کر بھی دعا کیا کرو. آج کل دعا ایک رسم بن گئی ہے، بس کوئی کرا دے تو ہم کر لیتے ہیں، ورنہ بس ذرا سا ہاتھ اٹھایا پھیر لیا منہ پہ. ایسا نہیں، دعا خود عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے الدعاء مخل عبادت. اس لیے اکیلے میں بیٹھ کر دعا کرو. دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. وہ ایسے داتا ہے کہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہم سے کوئی مانگے تو ہم ناراض ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے رب ہیں کہ جب ان سے کوئی مانگے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے. اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس سے وہ سوال کرے، مانگے. اس لیے اکیلے بیٹھ کر دعا مانگنے کی عادت ڈالو، تنہائی میں کبھی کبھی بیٹھ کر جو ہے دعا مانگا کرو. بزرگان دین نے خاص اوقات اس کام کے لیے وقف بھی کیے، مثلا جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک، یہ خاص وقت ہے. اسی طریقے سے ہاتھ اٹھائے بغیر اور زبان ہلائے بغیر دونوں خطبوں کے درمیان آدمی دعا مانگے. اسی طرح رات کے آخری وقت، سحری کے وقت جس کو کہتے ہیں، اس وقت آدمی دعا کرے. اور اس کے علاوہ ویسے بھی اصل میں اس کی تو عادت ڈال ہی لو. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ اس کی عادت آدمی کو ڈال لینی چاہیے، کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کوئی سوال بھی کرے نا کہ جی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، اب نہ جانے کیا سوال کرے گا. اس لیے ہمیں بزرگوں نے سکھایا کہ جلدی سے فوراً دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لو، کہ اللہ یہ پتہ نہیں کیا پوچھنے والا ہے، میرے دل میں ڈال دیجیے، جو یہ بات پوچھنے والا ہے اس کا جواب میرے دل میں ڈال دیجیے بس جلدی سے. ایک تو یہ کہ ہمارا رابطہ اس سے اللہ سے قوی ہوگا. اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتے ہم، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو فوری طور پہ دل ہی دل میں اللہ کو پکاریں کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو سوال یہ پوچھ رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا پوچھنے والا ہے، آپ جلدی سے میرے دل میں اس کا جواب عطا فرما دیں. تو دیکھیے، ایک تو یہ کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا، دوسرا رابطہ اللہ سے قوی ہوگا، اور تیسرا انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، کوئی نہ کوئی بات اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں گے. تو انشاءاللہ ان باتوں سے یہ اس سے پتا چلا کہ یہ بھی دعا ہے. اب دیکھیے، دعا کے لیے آپ کو مسلح پہ تو نہیں بیٹھے، ایک آنے واحد میں دل ہی دل میں اللہ کو پکار لیا، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، تو دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر لیا، اللہ نے ہمیں یاد کر لیا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم عادت ڈال لیں گے تو انشاءاللہ پھر خود بخود یہ باتیں ایسی جلدی سے ہو جاتی ہیں، اس کے لیے پھر اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. شروع میں کرنا پڑے گا، لیکن پھر یہ ایسی عادت ہو جائے گی کہ فوراً، جیسے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت جب سامنے آتی ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے اس سے رک جاتا ہوں، لیکن پھر تصور کرتا ہوں اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو اس نعمت کو پسند فرماتے تھے، آپ کی اتباع میں پھر وہ عمل کرتا ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس پر جو ثواب ملتا ہے، ورنہ تو وہ ایک عادت ہے. اب کھانا تو سبھی کھاتے ہیں نا بھائی، ایک لمحے کو تو ایک کھانا آتے آدمی ٹوٹ پڑے، اور ایک لمحے ایک رک جاؤ بھائی ایسے نہیں کھائیں گے. پھر تھوڑا سا تصور کرو کہ اللہ کی نعمت، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اب اس کا ہم ادب کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال فرماتے تھے، لہٰذا آپ کی اتباع میں ہم بھی کھا رہے ہیں. پھر آداب کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دو. اپنے گھر میں داخل ہوا، بیٹا اچھا لگا دیکھنے میں، بچی اچھی لگی دیکھنے میں، تو یقیناً وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے آئے، دل چاہا کہ بھائی سینے سے لگا لیں، لیکن رک جائیے ایک لمحے کے لیے، کیونکہ یہ تو خالصتاً خواہش نفسانی پر عمل ہوگا. ایک لمحے کے لیے رک جائیے، اور پھر تھوڑا سا سوچئے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو شفقت فرمایا کرتے تھے، بچوں سے محبت کرتے تھے، اب اس کو سینے سے لگائیے کہ بھائی ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع میں اس کو سینے سے لگا رہے ہیں. دیکھیے، پہلے ایک عادت پہ عمل تھا، اور اب آپ کس پہ عمل کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ شروع شروع میں آپ کو تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں جیسے بچہ نظر پڑے گا فوراً آپ کی نیت ہو جائے گی ہمیشہ. تو انشاءاللہ پھر اس سے آپ دیکھیے کتنا فائدہ پہنچتا ہے، آپ گویا ہر وقت اللہ سے رابطے میں رہیں گے. اور یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس بھائی، سل میں کلا اجازت نہیں دیتا، اتنی بات کرنی کبھی.
دعا بھی کرے میرے لیے بھی, آپ لوگ اپنے لیے دعا کریں تو میرے لیے دعا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ وہ گلا دے دے پہلے سے اچھا کر دیتا ہے, دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں معین اور مددگار ہو جائے. کچھ نہ کرنا بھائی, کسی اور